إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو ساری انسانیت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے اور ان لوگوں کے راستے سے بچیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی ناراضگی ہوئی اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے سے بھی بچنے کے لیے کہا ہے جو سیدھی راہ سے بھٹک کے دوسرے راستے پر نکل گئے لہذا اسی راستے کی پیروی اور واقعی یہ راستہ کیا ہے اور کن کے راستے پر ہم کو چلنا چاہیے اسی کی تفصیل کے لیے اور انہی اصولوں کے سمجھنے کے لیے جو اس منہج کی پیروی سے متعلق ہیں یہ دروس ہیں ان دروس کا سلسلہ چل رہا ہے یہ منہج سلف نہیں اور اس عنوان کے تحت بہت ساری وہ باتیں جو سلف کے منہج کے خلاف ہیں ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے درس میں ایک عنوان شروع ہوا تھا کہ سلف کے منہج کا عدم التزام یعنی ایک بہت بڑی غلطی جو معاشرے میں ہے مختلف مکاتب فکر میں ہے وہ یہ کہ سلف کے منہج کا التزام نہیں اپنے سے پہلے صالحین اپنے سے پہلے اہل حق سے ہٹ کے راستہ اختیار کرنا یہ بھی سلف کا منہج نہیں ہے کیونکہ سلف میں مراتب ہیں پہلے صحابہ پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والا طبقہ اپنے پہلے طبقے کے راستے پر چلتا ہے وہ کوئی نیا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے لہذا سلف کے منہج کا عدم التزام سلف کے منہج کو چھوڑنا یہ بھی گمراہی ہے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں ہے سلف کی اہمیت کیا ہے اور سلف کے منہج کی پیروی کی اہمیت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے چن کر نکالا گیا ہے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں تعریف ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں ہم الذین ہاجروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے یہ قول ذکر کیا ہے یعنی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نکالا جنہیں چن کے الگ کیا گیا عام انسانوں سے یہ کون سا طبقہ ہے جن کی تعریف ہو رہی ہے جن کو کہا جا رہا ہے جن کے بارے میں تعریف ہو رہی کہ تم بہترین لوگ کنتم خیر امت تم تمام امتوں میں، تمام طبقات میں، تمام لوگوں میں بہترین لوگ. تو یہ بہترین لوگ کون ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو خود صحابی ہیں کہتے ہیں، ہم الذین ہاجروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی. انہیں اپنے علاقے سے اللہ نے نکال کے مکہ سے مدینہ جانے کی توفیق دی، ہجرت کا شرف دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دور میں قربانیاں دینے اور تکلیفیں اٹھانے کے لیے چنا، اور پھر انہیں اپنے علاقے سے نکال کے مکہ سے مدینہ بھی لے گیا. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری انسانیت میں بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ گئے، اور پھر وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلے، جنہوں نے ان کے راستے کی پیروی کی. ساری انسانیت میں بہترین. اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفاق کا تصور مکہ میں نہیں تھا، نفاق کا تصور مدینہ میں پیدا ہوا. مکہ کا حال مدینہ کے بالکل الٹا تھا. فرق کیا تھا؟ مکہ میں ایک آدمی اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور ظاہر نہیں کرتا تھا، وہاں آدمی ایمان کو چھپاتا تھا. لیکن مدینہ میں ماحول کیا تھا؟ مدینہ میں منافقین پیدا ہوئے جو اپنے کفر کو چھپاتے تھے، ایمان کو ظاہر کرتے تھے. لیکن مکہ میں حال الٹا تھا. مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں ایسے لوگ تھے کہ جو واقعی دین کو اپنائے ہوئے تھے، حق کو اپنائے ہوئے تھے، اور مجبوری کی حالت ایسی تھی کہ انہیں اپنے ایمان کو چھپانا پڑتا تھا. مدینہ میں معاملہ الٹا ہو گیا. تو یہاں پر تو نفاق کا تصور ہی نہیں تھا، لہذا یہ لوگ بڑی مشکل سے دین پر جم پاتے تھے، بہت مصیبتیں برداشت کرتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور انہوں نے ایسے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. بعد کے دور میں تو کئی لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے. مدینہ میں مستقل ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے حالات پیدا ہوئے. لیکن آپ مکہ کے حالات دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، صحابہ کو زخمی کیا جا رہا ہے، قتل تک کیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں ان لوگوں کا اپنے معاشرے سے نکل کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جانا کوئی معمولی کام نہیں تھا. یہ پورے عرب کو دعوت دینا تھا، ہم سے دشمنی کرو، ہم کو ستاؤ. لہذا یہ لوگ ساری انسانیت میں سب سے قیمتی لوگ ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایک ایسے دور میں دیا جبکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ان کی قدر نہیں کرنا یہ اپنی ناقدری کی علامت ہے کہ میں خود قدر کے لائق نہیں. لہذا ابن عباس کا قول واقعی بالکل بجا ہے کہ سارے لوگوں میں افضل ترین لوگ جنہیں اللہ نے چنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. اور آپ جانتے ہیں انہی میں وہ سارے صحابہ ہیں جو سب سے بڑے ہیں. امت کا افضل ترین طبقہ کون ہے؟ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب کے سب کون تھے؟ یہ سب مہاجر تھے، یہ سب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے. تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو امت کے افراد میں سب سے افضل ترین افراد اگر ہیں تو وہ مہاجرین میں سے ہیں. یہ سارے لوگوں میں سب سے اعلیٰ ترین طبقہ ہے. لہذا اور اسی لیے اللہ تعالی نے جب پیروی کی بات تو فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وسبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنه، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے جب دونوں طبقات کا ذکر کیا، قابل اقتداء لوگوں کا تذکرہ کیا، تو تقدیم آپ دیکھیے دونوں میں کس کی ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. اللہ نے پہلے ذکر کیا قابل اقتداء امت میں کون ہے, کن کے پیچھے چلنا پڑے گا. اللہ نے پہلے ذکر کیا مہاجرین کا, پھر ذکر کیا انصار کا, اور دونوں بھی قابل اقتداء ہیں. لیکن ان دونوں میں امت کا افضل ترین طبقہ, چار خلفاء آپ کو مہاجرین میں سے ملیں گے, کیونکہ انہوں نے قربانی بہت دی ہے, یہ اپنا مال و دولت چھوڑ کے گئے. آپ دیکھیں فرق کیا ہے, انصار نے اپنے مال و دولت میں سے ان کو دیا, اور انہوں نے اپنا سارا مال و دولت چھوڑ دیا, اپنا گھر بار چھوڑ دیا. قربانی کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو بلا شبہ مہاجرین بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, انصار بھی ہیں. انصار کم نہیں تھے, انصار کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے, اور نفاق کی علامت انصار سے دل کے اندر دشمنی رکھنا ہے. تو انصار بھی کوئی کم نہیں تھے, انصار بھی اعلیٰ ترین طبقہ ہے. لیکن اس امت کے سب سے بڑے لوگ اگر آپ چنے گنتی پر, انگلیوں پر آپ گنے, تو آپ کو ملیں گے, وہ کہاں سے ملیں گے, اعلیٰ ترین طبقہ مہاجرین میں سے ملے گا. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے فقہا میں سے اعلیٰ ترین طبقے کے ہیں, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تأویل یعنی تفسیر کا علم دے. ان کی تفسیر یہ ہے کہ یہ جو بہترین طبقہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں, یہ مہاجرین ہیں. کون سے مہاجر, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی. لہذا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور جنہیں بہترین لوگ کہا ہے, اگر ان کی زندگی کو ہم اپنے لیے قابل اقتداء نہ بنائیں تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی چیز ہے, ناکامی کی چیز ہے. یہ جو روایت ہے اس کو امام احمد بیہقی اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں بھی روایت کیا, اور حاکم اور ابن ابی شیبہ میں بھی, مصنف میں بھی یہ موجود ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صحابہ کے بارے میں جو ہمارے اسلاف کے کا پہلا طبقہ ہے, جن میں مہاجر اور انصار سب ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, ان کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں من کان منکم متأسیاً, تم میں سے جو کوئی کسی کو اپنے لیے اسوہ بنانا چاہتا ہے, کسی کی اقتداء اور تأسی کرنا چاہتا ہے, اسوہ کسی کو بنانا چاہتا ہے, فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے لیے اسوہ, نمونہ, آئیڈیل ماڈل بن رہے ہیں, جن کو دیکھ کے آدمی زندگی گزارے. کیوں, کیا وجہ ہے اور کیا ایسی خاص بات ان میں تھی, کہا فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا, اس لیے کہ یہ لوگ اس امت کے سب سے نیک دل لوگ تھے. خیر کی شروعات کہاں سے شروع ہوتی ہے, آدمی کے دل سے. بھلائی کی شروعات دل کی زمین سے ہوتی ہے, پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر آتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خبردار, آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اگر اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے. وہ آدمی کا دل ہے. خیر کی شروعات دل کی زمین پر ہوتی ہے, شر کی ابتدا بھی آدمی کے دل کی زمین پر ہوتی ہے. لہذا وہ سب سے قیمتی جگہ جو انسان کے بدن میں ہے وہ آدمی کا دل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, آدمی کو قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی, کام آئے گا تو قلب سلیم آئے گا, ایک اچھا دل, ایسا دل جس میں توحید ہو, ایسا دل جس میں شرک نہ ہو, توحید ہو, جس میں ایمان و یقین ہو, نفاق اور شک نہ ہو, ایسا دل جس میں قبول و تسلیم ہو, جس میں انکار نہ ہو, اس میں کفر نہ ہو, ایسا دل جس میں مخلوق کے لیے خیر خواہی ہو, اس کے اندر مخلوق کے لیے حسد اور بغض اور عداوت اور کینہ اس طرح کی بیماریاں. لہذا کہتے ہیں صحابہ کا حال کیا تھا, ابر هذه الامه قلوبا, اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو کثرت عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ قوت ایمان کی بنیاد پر چنتا ہے. اس کے قلب کی صلاح اس کے ظاہری اعمال کی کثرت پر مقدم ہوتی ہے. اسی لیے بعض اوقات ایک آدمی زیادہ نیکیاں کرتا ہے ثواب کم ملتا ہے, لیکن ایک آدمی نیکیاں کم ہوتی ہیں گنتی کے اعتبار سے لیکن ثواب بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکیاں زیادہ وزنی ہوتی ہیں. وہ ایک آدمی 100 رکعت نمازیں پڑھیں اور اس میں واقعی خشوع خضوع نہ ہو, اور ایک آدمی 2 رکعت پڑھیں لیکن ایک دم اللہ پر ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے استحبار کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے ثواب اور احتساب کی امید کے ساتھ سنت کی پابندیوں کے ساتھ اور ایسے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو گویا بندہ دیکھتا ہے ایسے نماز پڑھے. اب بتائیے یہ 2 رکعتیں اور کہاں 100 رکعتیں جو جھٹ پٹ رات بھر کی ہوں, وہ 100 رکعتیں 2 رکعتوں کی برابری نہیں کر سکتی ہے. آدمی کا دل اس کا باطن آپ دیکھیں, یقین اسی طرح سے احتساب اخلاص توکل اور اللہ تعالیٰ کا خشوع اور اللہ کا خوف اللہ کی محبت اکائن یہ بدن دل میں ہوتا ہے اور اعمال کی قوت بڑھتی ہے ان اوصاف کی وجہ سے. جو آدمی اللہ کے لیے عمل کرے چاہے تھوڑا کرے وہ قیمتی ہے جو لوگوں کے لیے کرے اس سے بلکہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں دونوں بھی عمل ہیں, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی دوسرا اس کے بازو نماز پڑھ رہا ہے, ایک اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے اور ایک دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. دونوں نمازیں اتنی ہی ہیں, 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں لیکن ان 2 رکعتوں میں ایک مقبول ایک مردود کس بنیاد پر بنی ہے؟ دل کی بنیاد پر. دل صحیح نہیں تو عمل چاہے کتنا ہی صحیح ہو قبول نہیں, اخلاص نہیں اس کے اندر. معلومات کے دل کی نیکی بڑی نیکی ہے, دل کی نیکی بڑی نیکی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اپنی جگہ پاک ہو, ہم کرتے ہیں نا, جگہ پاک ہونا چاہیے. بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تو جگہ پاک ہونا چاہیے, لہذا ہم جتنے نیک اعمال کر رہے ہیں دل کی جگہ بھی پاک ہونا چاہیے, زمین بھی پاک ہونا چاہیے. اس لیے کہ سارے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. تو عمل تو ظاہری بدن سے ہوتا ہے لیکن اس کی قبولیت اور رد اور اس کے مقام اور ثواب کا مدار آدمی کے قلب پر ہے. دل بہت اہم ہے, دل بہت اہم ہے. لہذا صحابہ کا کمال کوئی آدمی کہہ سکتا ہے, بعد میں بہت سے لوگ آئے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی, جنہوں نے اتنے سارے فتاوی دیے, جنہوں نے اتنی ساری جنگیں لڑی, جنہوں نے اتنا زیادہ مال خرچ کیا جو بہت سارے صحابہ بھی نہیں خرچ کر سکے, تو ان کی نیکیاں ان سے بڑھ گئی؟ نہیں, یہ ساری نیکیاں ان سے زیادہ لا سکتا ہے گنتی کے اعتبار سے, لیکن ان کے جیسا دل کہاں سے لائے گا؟ ان کے جیسا دل کہاں سے لائے گا؟ ان کے جیسا پہاڑوں کے جیسا جمع ہوا دل میں ایمان, نبی کے لیے اپنی جان دینے تک کی آمادگی اور دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ اور فقر و فاقے کے باوجود ایثار کی وہ قوت کہاں سے لائے گا؟ اس کے پاس نہیں, اس کے پاس 555 رکعتیں ہیں, اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے جائے گا وہ جنت میں, صحابہ کی 2 رکعتوں کے برابر نہیں ہو سکتی وہ. لہذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قوت عمل اور کثرت عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وزنی عمل اور گنتی کے اعتبار سے عمل زیادہ, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھ کے ہنسنے لگے لوگ, کہا کہ دیکھو ان کی پنڈلیاں کیسی چھوٹی چھوٹی دبلے پتلے ایک دم, کہا تم ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہو, اللہ کی قسم اللہ کی ترازو میں یہ اور پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. وزن کہاں سے آیا؟ اس ایمان کی وجہ سے, اس ایمان کی وجہ سے, اس دینداری کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں تھی. اصل دل ہے, اصل دل ہے. لہذا کہتے ہیں, اسی لیے شروعات جب تعریف کی کہ خود کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا, کہتے دیکھو وہ دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک دل لوگ تھے. ابر سب سے زیادہ نیک دل. ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما. نمبر ایک, دل کے اعتبار سے سب سے اعلی. اس میں ایمان بھی آیا, تقویٰ بھی آیا, اور یقین بھی آیا, اخلاص بھی آیا, اور ساری خیر اس میں آ گئی. دو, واعمقها علما, سب سے زیادہ علم کے گہرے. ایمان کے بعد ضرورت کس چیز کی انسان کے لیے؟ علم کی. اب علم میں کثرت علم نہیں, تفقہ. ایک آدمی کو بہت ساری حدیثیں معلوم ہیں, قرآن کا حافظ ہے, لیکن ٹھیک سے ڈھنگ سے سمجھتا نہیں کہ ان کو جوڑ کے کیسے مطلب لینا. اس سے افضل وہ آدمی ہے جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جس کو حکمت دے دی گئی, گہری سوجھ بوجھ دے دی گئی, وزڈم جس کو آپ کہتے ہیں, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اس کو بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے خیر, کثرت خیر حکمت کو قرار دیا ہے. بہت زیادہ معلومات کو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, نبر اللہ مرآن, اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره, ہم سے کوئی حدیث سنے اور اس کو دوسرے تک پہنچا دے جیسا سنا تھا, کمی زیادتی نہیں. فرب حامل فقه الى من هو افقه منه, اس لیے کہ بہت سارے فقہ کی بات لے جانے والے ایسے لوگوں تک اس کو پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقہ والے ہوتے ہیں. اور وہ بحام الفقہ لیس بفقی, اور بہت سارے فقہ کی یعنی حدیث کی بات کو لے جانے والے خود اس کو سمجھنے والے نہیں ہوتے ہیں. معلوم ہے کہ ایک آدمی کے پاس حدیث یاد اس کو ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھے. صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود, اعمقها علما, ایک علم ہوتا ہے اوپری اوپری سطحی سطحی, یاد اس کا حوالہ یاد, اس کی بارے میں معلوم ہے, ہاں ٹھیک ہے اس کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ یہ ہے. قل کا مطلب کہو, ہوا وہ, اللہ ہو اللہ, احد ایک ہے, ماشاء اللہ ورڈ ٹو ورڈ سمجھا اس کو. لیکن یہاں پر احد کس معنی میں ہے؟ یہاں پر قل کس کو کہا جا رہا ہے, کس سے خطاب ہے, کس کے لیے ہے؟ اس آیت میں قل هو اللہ احد میں لفظ احد کی کیا معنی ہے؟ یہ گہرائی کے ساتھ علم اگر آدمی کو نہیں ہے, وہ اللہ کے اعتبار سے صرف اللہ کی گنتی تک رہے گا. ہاں اللہ ایک ہے, کہو کہ وہ اللہ ایک ہے, ایک ہی تو مانتے ہیں, اللہ کو دو کون بولتا ہے؟ یہاں پر احد آ رہا ہے, وہ سب سے یکتا ہے, یکتا ہے اپنی ذات میں, اس کی اولاد نہیں کچھ نہیں, یکتا ہے اپنی صفات میں, اپنی ربوبیت میں, اپنی الوہیت میں, اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے. وہ یہ سارا نہیں معلوم رہے گا تو کیا مطلب ہے؟ خالی اس کو معلوم پڑا ہاں اللہ ایک ہے گنتی کے, یہ سچ ہے, علم ہے, گہرا ہے, گہرائی, گہرائی کے ساتھ آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے. صحابہ کا کیا بتلا رہے ہیں؟ اعمقها علما. بعض علماء نے کہا کہ سلف کا بولنا کم تھا اور اس میں فائدہ زیادہ تھا, باغ والوں کا بولنا زیادہ ہے اور اس میں فائدہ اتنا نہیں جتنا سلف کے جملوں میں تھا. ہمارے سلف بڑی بڑی باتیں ایک دو جملوں میں بول دیتے تھے, ہمارے آدمی گھنٹوں بولتا رہتا, ہم لوگوں کو گھنٹوں بولنا پڑتا ہے تب جا کے اس کو نچوڑ کے اس کا کچھ بنتا ہے. ان کے اور آج کے ہمارے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اصل علم وہ ہے, اصل علم وہ تھے. آج کا دور ایسا ہے کہ اس زمانے میں آدمی بول کے سوچ کے بولتا تھا, اور آج کیا ہو رہا ہے؟ سوچ کے بولتا تھا. بلکہ آدمی بولنے والا بعض اوقات پوچھتا تھا, سننے والا تھا, کیا بوڑھا تھا میں؟ تو آپ جو بول رہے تھے دوسرا بتائے گا, آپ کو ہی معلوم نہیں آپ کیا بول رہے تھے, یہ حال ہے. لیکن وہ لوگ بہت سوچتے تھے, تھوڑا بولتے تھے, اور آج کیا آدمی تھوڑا سوچتا ہے بہت بولتا ہے, اس میں کا بہت سا بھول جاتا ہے, بہت سے میں غلطی کرتا ہے, بہت سا اس کو بعد میں ندامت میں ڈالتا ہے. لہذا صحابہ کا دیکھیں علم کیسا تھا, ان کے دل, ان کا علم, ان کے دل سب سے نیک تھے, ان کا علم گہرا تھا, گہرا تھا. آپ دیکھیے, آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ وہ ڈاکٹر آپ سے کہے بھائی میرے کو اوپر اوپر سب معلوم ہے, آپ اس کے پاس علاج کریں گے؟ نہیں. لیکن آپ جس ڈاکٹر کے پاس گئے, چاہے وہ کسی بھی ایک میدان کا ہو, دل کا ہو یا جلد کا ہو یا کسی اور میدان کا ہو, وہ کہے اس بارے میں گہرائی کے ساتھ مجھ کو معلوم ہے, ہاں ہاں صحیح جگہ آ گئے ہم لوگ. تو اوپری اوپر علم خیر نہیں ہوتا ہے, گہرا علم اصل علم ہے. لہذا صحابہ کے علم سے انتفاع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کا علم سطحی نہیں تھا, ان کا علم گہرا تھا. واعمقها علما واقلها تکلفا, تکلف میں سب سے کم تکلف والے, وہ تکلف کرنے والے لوگ نہیں تھے. تکلف کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز میں حد پار کرنا, ضرورت سے زیادہ باریکیاں کرنا, چاہے وہ تکلف, چاہے وہ تکلف عقیدے میں ہو, دین میں, یا وہ تکلف لوگوں سے سلوک میں ہو. وہ کسی بھی اعتبار سے تکلف کرنے والے نہیں تھے, وہ سیدھے سادے لوگ تھے. جتنا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے, بال کی کھال نکالنے والے لوگ نہیں تھے. انہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو کیسے, ضرورت نہیں, اللہ کے نبی نے بتا دیا ہم نے مان لیا. وہ بے وجہ کی باریک بحثوں میں نہیں پڑتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کون سی پیڑ کی لکڑی کا تھا, کبھی نہیں پوچھا انہوں نے. آدم علیہ السلام نے جس پیڑ کا پھل کھایا وہ کون سا تھا, آم تھا کہ جام تھا, کبھی نہیں پوچھا. یہ ہم لوگ ہیں جو ان باریکیوں میں جاتے ہیں, ہم قصوں کی, واقعات کی تفصیل پر زیادہ دھیان دیتے ہیں, اس کے سبق پر کم. صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس کی ڈیٹیل پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے, اس کے سبق پر زیادہ دھیان دیتے تھے. یہی فرق ان میں ہم میں ہے. جیسا بتا دیا مان لیا, کہیں ضرورت پڑی تفصیل کی پوچھ لیا, ورنہ بال کی کھال وہ نہیں نکالتے تھے. کیوں ایسا, ایسا کیوں, ویسا کیوں, نہیں کرتے تھے. ہمارے نبی نے ہم کو بتلا دیا, ان کا جملہ اللہ نے ذکر کیا, کیا کہتے تھے؟ وقالوا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے مانا, ہم نے سنا اور ہم نے مانا. وہ سنتے تھے اور مانتے تھے, سمع اور تعمیل ان کے ہاں پر تھی. تو کہتے ہیں اقلھا تکلفا, اور چلنے پھرنے کھانے لباس کے اعتبار سے بھی تکلفات والے نہیں تھے. ایسے ہی کپڑے ہونا چاہیے, ایسے ہی رنگ کے ہونا چاہیے, اور بیٹھیں گے تو ایک دم صاف صفائی کر کے ایک دم زمین پہ بیٹھتے تھے, گھوڑوں پہ بیٹھ جاتے تھے دوڑ کے, اور روکھا دھوکا جو بھی کھا لیا کھا لیا, بسم اللہ بول کے کھاتے تھے, الحمدللہ بولتے تھے کھا گئے, لیکن جو میسر آیا کھا لیتے تھے. جیسا چاہے کپڑے, موٹے موٹے کپڑے پہن لیتے, تکلفات نہیں کرتے تھے, دکھاوا نہیں کرتے تھے, بلکہ سیدھے سادے لوگ تھے, جو دل میں ہوتا تھا بول دیتے تھے, کھلے لوگ تھے. تکلفات بعد میں جب روم اور فارس, یہاں سے سارے تکلفات آئے ہیں. صحابہ سیدھے سادے لوگ تھے, وہ ریگستان میں جینے والے لوگ تھے, اور ان کے اندر صداقت تھی. تکلف صداقت نہیں ہوتا ہے, ان کے اندر سچائی تھی, کھٹاکھٹ صاف ستھرے لوگ تھے وہ لوگ. تو کہتے ہیں وہ اقلھا تکلفا, تکلف میں نہیں کی برابر, تکلف ان کی زندگی میں نہیں تھا, بہت کم تکلف کرنے والے. جہاں ضروری ہو تکلف کرنا, جس کو مروت آپ کہیں اس اعتبار سے, ادب سے بات پیش کرنا یا لوگوں سے رہن سہن کے اعتبار سے, مہمان نوازی کے اعتبار سے, وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے کھانوں کا انتظام ہوا, وہ سب کرتے تھے, لیکن وہ بھی دین ہے. لیکن بیجا تکلف کرنے والے وہ لوگ نہیں تھے, نہ عقیدے میں, نہ اصولوں میں, اور نہ ذاتی زندگیوں میں. وہ اقوامہا ہدیاً, اور ہدایت پر پختگی کے ساتھ جمنے والے, اور کردار کے اعتبار سے پختہ کردار. ہدی کے معنی ہوتا ہے کسی راستے پر چلنا, یا نمونہ یا اسوہ. وخیر الہدی ہدی محمد. ہم کہتے ہیں ہدی کا مطلب ہوتا ہے اسوہ. وَأَقْوَمْهَا هَدِيًا, ہدی کے اعتبار سے اقوم, قویم, سیدھے, قائم, مضبوط, سالڈ کیریکٹر کے لوگ تھے وہ لوگ. ان کا کردار, ان کا اخلاق پختہ تھا, وہ ڈھیلے لوگ نہیں تھے, صاف ستھرے لوگ, مضبوط لوگ تھے, اپنی بات پر اٹل رہنے والے, وعدوں کے پورا کرنے والے, زبان دے دی پورا کریں.